کی عزت و آبرو کے لیے، حضرت علیہ السلام کی محبت صاحب کے احترام کے لیے کل شروع سلیم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہمانوں کتنے دہشت گرد جیلوں سے آزاد کیے ہیں، وہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ مختلف مواقع پر حکومت کی کوئی اگر کوئی سازش ہو، حکومت میں سلسلہ اقتدار سب شامل ہیں، اصل حکومت مقصود نہیں ہے، تو وہ ان کے کام میں آ سکتے ہیں، کسی منصوبے کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان سب نے سب سے زیادہ آسان نشانہ دنیا میں ظاہری طور پر یہ اس آزاد کہ جس میں لوگ اپنی جان اپنی حقیقی پر رکھ کر اس معاشرے کے اندر نئے تہواروں سڑکوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، سید الشہداء کے نام کے احترام، امیر المومنین کے نام کے احترام، یا اگر دنیا کی سطح پر دیکھا جائے تو حضرت آزاد نقصان کے روزہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، آج جب اس وقت ہمارا یہاں پر موجود ہے، اگر یہی شب شہادت کربلا میں ہوں تو کربلا پسند پڑ رہے ہوں، نجف میں ہوں نجف پسند پڑ رہے ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس لیے زمین کے اوپر امیر المومنین کا نام دیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے ہماری طرف اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہوں گے اور امیر المومنین کے نام پر اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیا میں امیر المومنین کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اس مولا کے نام کو جس کو 60 سال تک منگلوں سے سبوشا دی گئی، جن کے نام میں ان کو جرم قرار دے دیا گیا، اور خدا مختار نے منظر نکالا 1400 سال گزر جانے کے بعد روئے زمین کے اوپر شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں پر امیر المومنین کا نام نہ لیا جاتا، الحمد للہ خدا مختار نے ہمیں نعمت دی ہے، شرح خدر اس نعمت کا شکر گزارا ہے کہ خدا مختار نے ہمیں امیر المومنین کی محبت سے نوازا ہے، اس دعا کے ساتھ خدا مختار کہ ان شاء اللہ کسی محبت پہ ہمیں موت نصیب کرے، قبر میں امیر المومنین کا دیدار نصیب کرے، مرنے کا موت ان کی زیارت نصیب کرے، میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو، ان شاء اللہ میدان حشر میں سارے ذریعہ نصیب ہو، فردوس کریم میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب ہو، تمام ماؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت اصحاب السلام کے اسماء کے احترام میں درود بھیج محمد و آل محمد، ارادے اختیار کے ساتھ فہم اور شعور کے ساتھ تاریخ کے تسلسل کو سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا، اور کچھ لوگوں میں یہ شعور نہیں تھا، کچھ لوگوں کے اندر یہ فہم نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس طریقے کی تسلسل میں ہے، لیکن اپنے کام کو انجام دیا، ہر وہ شخص جو جلوس کے اندر آتا ہے کیا اسے پتا ہے کہ وہ کس سلسلے کا حصہ ہے، 1400 سال سے کون سی ذمہ داریاں ہیں جن کو انجام دیتے ہوئے آج وہ اس انجام کی ذمہ داری بن جاؤں گے، ضروری نہیں، ہر وہ شخص جو مثال کے طور پر پانی پلا رہا ہے، علم لے کر آیا ہے، زیارت لے کر آیا ہے، سینا زنی کر رہا ہے، اہل بیت کے ذکر میں مشغول ہے، ارے اس کو پتا ہے کہ 1400 سال کی کس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے، تو ممکن ہے شعور میں ہو نہ ہو، نہ جانتا ہو، بہت سارے قوموں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، وہ نہیں جانتے کہ وہ تاریخ کی کس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کر رہے ہوتے ہیں، مثلاً جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی کیا سارے کے سارے افراد آگے ہی رکھتے تھے کہ جنگ بدر کون سی جنگ ہے، بہت سارے لوگ نہیں پہچانتے تھے، ہمارا سمجھ موجود ہے کہ ایک شخص جنگ بدر میں شرکت کرتا ہے اور کسی موقع پر اللہ کے رسول کے سامنے لایا جاتا ہے، اس سے وہ غلطی سے آزاد ہوتی ہے اور اللہ کے رسول اپنے اعصاب سے کہتے ہیں کہ لوگوں بدر کے دن خدا نے اس پر اپنی خاص رحمت کی ہے، آپ اس کو اس جرم کی خطا میں چھوڑو، بزرتی جس کا معاملہ مت ہو اس کو بدر کے دن خاص رحمت ملی ہے. اس کو خود بھی واقف نہیں ہے کہ بدر کے دن مجھے کیا رحمت ملی ہے. سوال کرتا ہے اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی مجھے اس دن کون سی رحمت رحمت ملی ہے. آگاہ نہیں ہوں باتوں سے, آپ یقین کرنائیے ہم اور آپ نہیں جانتے خدا ہم سے کون کون سے کام لے رہا ہے. ہم نہیں جانتے ہم 1400 سال کے اس تسلسل میں کس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں. نہ ہر ممبر پہ بیٹھنے والا جانتا ہے, نہ ہر فرش اعضا پہ بیٹھنے والا جانتا ہے. ہم نہیں ایسا, یہ بات کی تاریخیں ہوتی ہیں جو گواہی دیتی ہیں بعض اوقات کے جو پہلے 100 سال پہلے کام انجام پایا وہ کتنا اہم کام تھا. اور ہم اور آپ اسی طریقے سے شاید بعد میں کچھ لوگوں کے لیے سوچنا مشکل پڑ گیا کہ اس دور میں جہاں ہر روز 30-30 لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں لوگ عذاب کی خاطر برس عام جلوس میں آنے کی طاقت کہاں سے لا پائے. لیکن یہ معجزہ حسین ہے, یہ معجزہ امیر المومنین ہے, یہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ پرچم علی ہے جس کو انہوں نے بلند کیا ہے, ہم نہیں آئے ہیں. بولا ہم اس سے فخر کر لیں جو خدا نے اس کام میں ہمیں استعمال کر لیا ہو, اس پر فخر کر لیں. آپ کوئی ذمہ داری کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ میں دل سے اعظم جب سے اعظم تشریف لائے اور اس کو کئی جگہ عرض کر چکے ہیں کہ اس جب سے اعظم کے پیچھے یا مدارس کے پیچھے جو دشمنوں کی سازشیں ہیں ان کا کوئی حلوہ سوائے دہشت پھیلانے کے کارگر نہیں ہو سکتا. کوئی بم دھماکہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا, کسی فائرنگ سے کسی بھی کارروائی سے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا. جو بھی نقصان ہوگا وہ قابل تحمل ہوگا اور وہ بنیادی نقصان نہیں ہوگا, صرف ایک نقصان بڑا نقصان ہوگا اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دہشت ہے. بس یہ نقصان ایک بند دھماکہ کریں گے کتنے لوگ شہید ہوں گے, 30-40-50-100 بدترین حالات میں 500 کتنے لوگ شہید ہوں گے. آیا پاکستان میں کراچی میں 500 اہل بیت کے چاہنے والوں کے شہید ہونے سے تعداد پہ کوئی اثر پڑے گا؟ ہم الحمدللہ یہاں لاکھوں میں ہیں اور ہماری لاکھوں کی نسلیں لاکھوں سال کے عہد کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, ہم اس سلسلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. 500 لوگوں کا مرنا, 1000 لوگوں کا شہید ہونا نہ ہمارے ارادوں کو کم کر سکتا ہے نہ ہماری نسلوں کو کم کرے گا, اس سے ہم کو اثر نہیں پڑتا. اگر چند علماء شہید ہوں, چند ڈاکٹر شہید ہوں, چند وکیل شہید ہوں, اس سے اثر پڑے گا. مختصر لوگوں کو دکھانے کے ہاتھ میں اثر پڑے گا لیکن ان کی تعداد اتنی کم نہیں ہے کہ ہم کہیں ایسا بنیادی اثر پڑے گا کہ نعوذ باللہ جیسے کراچی میں شیعہ کو نقصان پہنچے, ایسا نہیں ہوگا. صرف ایک حربہ کارگر ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا ہے. بس یہ کیوں ڈاکٹر کو شہید کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے لوگوں کی رفت آمد ہوتی ہے, ایک ڈاکٹر شہید ہوتا ہے کئی لوگ اس کے نام ہونے کو احساس کرتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں. ایک عالم دین شہید ہوتا ہے وہ کہیں خطیب ہوتا ہے کہیں ممبر پہ محراب پہ ہوتا ہے لوگوں کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, نام ہونے کو لوگ احساس کرتے ہیں. ایک وکیل اسی طریقے سے اور اسی میں مختلف لوگ مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ شہید ہو رہے ہیں. مثلا مختار صاحب بڑی ذمہ داری کے ساتھ شہید ہوئے, خدا ان کے مقام کو بلند کر رہا ہے.
بڑی رحمت شہداء ملت جعفریہ آواز بلند صلوات.
ہر فرد اپنا کردار ہوتا ہے اور ہر شہادت اس اعتبار سے قیمتی ہوتی ہے جن کا تعلق پبلک ڈیلنگ میں زیادہ ہوتا ہے ان کے جانے کو عوام زیادہ احساس کرتی ہے. اس خاطر یہ دشمنوں کے لیے اچھا نشانہ ہوتا ہے, ان کی اپیرنس بھی زیادہ ہوتی ہے. ظاہر ایک ڈاکٹر ہے اس کو لوگوں کے سامنے آنا ہے, ایک وکیل ہے, ایک عالم ہے, خطیب ہے, ذاکر ہے, نواب خان ہے, ان تمام لوگوں کو لوگوں کے سامنے آنا ہے. معمولاً شیڈیولز بھی پہلے سے طے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور اناؤنس شیڈیولز ہوتے ہیں, اس لیے ان کا دشمن کے ہاتھوں ضرب اٹھا لینا نسبتاً آسان ہے. نشانہ بھی آسان ہے, تاثیر بھی زیادہ ہے. صرف ایک رائے حل ہے اس کا, ہم شہادتوں کو میراث اور فخر کے طور پہ قبول کریں اور دہشت کو اپنے دلوں سے نکال دیں. یہ راستہ ہے. ہم اس دشمن کو ثابت کریں کہ ہم جتنے شہید ہوں گے ہمارا عزم اور ارادہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ راستہ ہے. اور اس راستے کا بہترین اثر یہ ہے, بہترین سبب یہ ہوگا کہ ہم شہادت کی عظمت کو اپنے اور اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں. شہادت کی عظمت کو بیان کریں, شہادت کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ جتنی قومیں اس دور میں کامیابی حاصل کر سکی ہیں وہ اس ذریعے سے کامیابی حاصل کر سکی ہیں, چاہے وہ آپ کے سامنے ایران ہو اور وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوں, چاہے وہ لبنان کے اندر ہوں, اور چاہے وہ لوگ جن کو ہم پہلے نہیں پہچانتے تھے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, لیکن اب ترقی لگائی ہے کہ فلسطین میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بہت, چاہے وہ ان سب لوگوں نے یا خود سے معتقد تھے شہادت کی عظمت کو, جیسے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ سے معتقد ہیں, یا نہیں صرف ہم سے سیکھا ہے جیسے فلسطینیوں نے, انہوں نے سیکھا ہے کہ ان کو شہادت کا احترام کرنا ہوگا. اور جس دن یہ کام کرتے ہیں قوم کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں, دشمن کے ارادے پامال ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بھی مقرر ایسا ہی ہوا ہے. بحمد اللہ کراچی اس معاملے میں بہت مؤثر رہا. بحمد اللہ رب العالمین یہاں جو کچھ ہمارے جوانوں نے آنسو کے دن کیا, جو کچھ چہلوں کے روز پیش آیا جلوسوں کے اندر, جس طاقت اور جذبے کا کراچی کے اہل بیت کے چاہنے والوں نے مظاہرہ کیا ہے, اس نے پورے پاکستان میں شیعان اہل بیت کے اطراف کو سربلند کیا. پورے پاکستان میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ کراچی میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنی ذمہ داری کو اس حد میں سمجھا ہے اور انجام دیا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد. اور یہ ہمیشہ سے ہمارا قانون رہے گا, جہاں کہیں بھی ہمیں اہل بیت کے جلوس میں موقع ملے اور ہماری نفری زیادہ ہوئی, یہ دشمن کے تمام حربوں کا جواب ہوتا ہے. یہ ہمارا بنیادی ترین اصول ہے. لہٰذا اس اصول کو اگر ہم لوگ زندہ رکھیں اپنے اندر کہ ٹھیک ہے قربانی ہوں گی, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, یعنی اگر مجھ جیسے کل کو یہ کہے کہ کل لوگ آئیں کچھ نہیں ہوگا, میں کہوں گا مت کہ کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں کہ کل آئیں اور لوگ شہید ہوں گے, ہمیں اس میں کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے تقریباً ہر کٹ امیر المومنین کے نام پر جان دینے کو تیار ہے, ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے اپنی ماؤں سے, اپنے گھروں سے, اپنے احزاب سے, اپنے نظریے سے, اپنی تاریخ سے اور اپنے مستقبل سے سب سے سیکھا ہے کہ اہل بیت کی راہ انجام دینا ہمارے لیے فخر ہے, ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مولا امیر المومنین کے نام پر ان کی آواز کو پورا کرنے کی خاطر نعرہ حیدری, یہ اقرار ہے اس بات کا کہ ہم امیر المومنین کے نام پر جان دینے کو تیار ہیں. یہ اقرار ہے اس بات کا دشمنوں کو سنانے کے لیے کہ اگر تم جان لے کر ہم سے نظریہ لینا چاہتے ہو تو مطمئن رہو ہم جان دیں گے اور نظریے کے اوپر باقی رہیں گے. نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. یہ ہماری قوم کا پتی نعرہ, یہ ہمارے قوم کے پتی فیصلے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں آپ کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں, آپ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہوں گے, اور میں آپ کو بھرپور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آواز کی طاقت کو بھی یہ احساس کرتے ہیں. آپ اچھی آواز میں نعرہ لگائیں گے یہ تب بھی سمجھیں گے, آپ بلند آواز میں نعرہ لگائیں گے اس کو سمجھیں گے, آپ کو جوش نعرہ لگائیں گے کہ اس کو دیکھیں گے, آپ کے اندر جوش کی کمی ہوئی یہ اس کو سمجھیں گے, اس کے اوپر اسٹریٹجی بنائیں گے. میں آپ کو قاطعیت کے ساتھ آپ کی خدمت حاصل کر رہا ہوں, ان کے اسٹریٹجسٹ آپ کے نعروں کی آواز کو سنیں گے, اور جہاں کہیں انہوں نے احساس کیا کہ اس قوم میں جو شوش کم ہے یہ دس قدم آگے آ جائیں گے, اور جہاں احساس کریں گے کہ نہیں ان کے جذبوں میں طاقت ہے اپنے ارادوں کو تبدیل کریں گے. آپ کے نعرے آپ کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر ترین حربہ ہے.
Nari, 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 nari.
سچائی کی ضرورت ہے. ہمیں بے خبری نہیں ہونی چاہیے, ہمارے اندر اتنی ہوشیاری ہونی چاہیے جس کو اہل بیت نے فرمایا المؤمنون کئی سن لا یلدع من حجر مرتين. مومن ہوشیار ہے, ایک سوراخ سے دو دفعہ ڈسا نہیں جا سکتا. مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے, مومن کے اندر ذکاوت ہونی چاہیے, فہم معاملے کو سمجھنے کی طاقت ہونی چاہیے, مومن کو جذباتیت کے اندر اگنی بننا چاہیے. المؤمن کل جبل راسخ لا تخلفه العواصف. مولانا مومنی فرماتے ہیں مومن راس قامت پہاڑ کی مانند ہے, ہوائیں اس کو ہلا نہیں سکتی. مومن اپنے ارادے میں مضبوط ہونا چاہیے. یہ شیعت ہے. ایسا محترم, میں جب عالم اسلام کی مختلف فرقوں کی تاریخوں کو دیکھتا ہوں یقین مانی بات کا فخر ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں, ہماری تاریخ خود سے لکھی ہوئی ہے. ہم شیعہ, یہ ہمارا فخر. جب ہم شہید اول کو دیکھتے ہیں کہ جن کو جرم شیعہ کے اندر سولی پر چڑھایا گیا, لاش پر جلایا گیا, راکھ پانی میں بکھیر دی گئی, تو سب فخر سے بلند ہوتا ہے. ہم شیعہ ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہم نے قربانی دی ہے اور ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں قربانی دی ہے اور قربانی دیں گے, پیچھے نہیں آتے. یہ پوری دنیا سمجھتی ہے, اس خاطر یہ ہمارے سب پکاریاں کرتے ہیں, اس خاطر کے سارے سازشیں کرتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ شیعہ ہے, ان کو پتا ہے یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کہ یہ آسانی سے پیچھے نہیں آتے گے. اگر ان کو نہ اس بات کا اندازہ ہوتا تو یہ کوئی مکاری نہ کرتے, یہ چند بند دھماکے کرتے, چند فائرنگ کرتے اور اسی پہ معاملہ ختم ہو جاتا. ان کو کسی مکاری کی ضرورت نہ رہتی. مختلف قوموں کے ساتھ انہوں نے یہی کیا, مختلف قومیں اگر کبھی ان کے راستے میں آئیں ان کے لیے آسان ترین کام یہ تھا کہ دو بند دھماکے کیے اور وہ تسلیم ہو گئے. کس کو جانا چیز نہیں ہے, ہر وہ شخص اہل بیت کی فکر سے دور ہے اس کو جانا چیز ہے. یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جن کو اپنی جان اہل بیت کے مقابلے میں کچھ عزیز نہیں ہے, اہل بیت عظیم ہے. لہذا سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اگر اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکست دینا ہے ان کو مکہ کی دشت کر دی جائے گی. اس مقابلے میں ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری رکھتی ہے وہ ہوشیاری ہے, ہم ہوشیاری سے زندگی گزارے, ان کی مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کی. بے حمد اللہ رب العالمین اہل بیت کی تعلیمات کے اندر تمام وہ ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے ان سے بدتر دشمنوں کی مقاصد کو سمجھا جائے. آپ کے سامنے آج کے دشمن یہ کون لوگ ہیں, ایشیا کے اندر انتشار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, یہ کہاں کے پڑھے لکھے ہیں. مثلا ظاہری طور پر چند نام نہاد اسلامی ممالک کی یونیورسٹیز کے پڑھے لکھے لوگ یہ ٹولز ہیں, ان سے بڑھ کر یہ عالمی سطح پر دنیا کی بڑی سوشل سائنسز کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. بس یہ آپ کے سامنے میں نام کا دھیان دے دیں گے, یہ مثال کے طور پر ایم آئی ٹی کے پڑھے ہوئے اسپیشلسٹ ہیں, یل کے, ہارورڈ کے اور دوسری رستے سے پڑھے ہوئے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کے سامنے آ کر وہ چور بندی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے کبھی چیزوں سے آشکار نہیں ہوں گے, ان کے اپنے انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں, یہ وہاں بیٹھے ہیں آپ کی سو سو سالہ تاریخ کا جائزہ لینے کے لیے. یقین دار کہ جتنا میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اگر 150 سال اہل بیت کی محبت میں برصغیر کے اندر اس برسم اہل بیت کو پوری طاقت کے ساتھ بلند رکھا ہو اور زیادہ رکھا ہے, ایک ہی لمحے کو جانتے ہیں, 150 سال ہو یا 400 سال ہو یا 600 سال ہو, سب پہچانتے ہیں. 500 سال پہلے آپ کیا کر رہے تھے, 400 سال پہلے آپ کا ماضی کیا تھا, جب لکھنؤ میں عہدہ شروع ہوا تو کیسے شروع ہوا, جب مثلا 1930 کی دہائی میں انہوں نے لکھنؤ میں 600 فسادات دیکھے تو وہ کیسے ہوئے تھے فسادات. ایک ایک جگہ پر ہونے والی تمام موومنٹ کو چیک کرتے ہیں اور یہ سب اثر اس لیے دیکھتے ہیں کہ شیعہ کو کہاں سے زد لگانی ہے. اگر پہلے ہم یہ سوچتے ہوں کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, جو خام خیالی ہے کہ ان کو نہیں پتا ہوگا, 1950 کی دہائی میں برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی کا تھیسس شیعہ ان انڈیا میں نے خود دیکھا اور پڑھا ہے 1950 کی دہائی میں برطانیہ کی یونیورسٹی سے 1950 کی دہائی میں شیعت کے نام پر انڈیا میں شیعت کے نام پر پی ایچ ڈی کا تھیسس بازار میں موجود ہے پاکستان میں نہیں ہے لیکن ہے موجود لائبریریز میں ہے پارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہوا ہے یہ سب موجود ہے تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں جانتے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی ان حربوں کو بھی سمجھتے ہیں جو انہوں نے آج تک کیا اور کامیاب ہوئے ہیں ان حربوں کو بھی سمجھتے ہیں جو اب تک کیے ناکام ہوئے بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تھے سمجھ گئے کہ نہیں یہ حربہ غلط تھا وہ حربہ کامیاب گیا جن حربوں کو دیکھتے ہیں کہ کامیاب گیا وہ حب اہل بیت کے نام پر دھوکہ دینا ہے یہ ہمیں بکس کے ذریعے دھوکہ نہیں دے سکتے ہم اس ان کے بکس کو بہت اچھی طرح پہچان لیں گے یہ اس راستے سے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے یہ قتل کر کے مار کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے اس کو ہم پہچان لیتے ہیں یہ مار کر ہمیں فنا نہیں کر سکتے ہم مٹنے والے نہیں ہیں اس طرح سے یہ ہمیں غریب فقیر رکھ کر ہمارے اقتصادی محاصرے کر کے ہمیں شکست نہیں دے سکتے ہم میں طاقت ہے ہم گھاس کھا لیں گے اپنے ایمان سے لذبردار نہیں ہوں گے ہم شاہی ابی طالب کے ماننے والوں ہیں ہم سب ہیں کیسے ہوتے ہمیں یہ پتہ ہے محاصرے کیسے ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہے محاصروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے پاسرار کے عوام نے سختی دکھائی استقامت دکھائی محاصرے جھیلے ہمیں یہ پتا ہے اگر تنہا رہ جائے ایمان پہ کیسے باقی رہ جاتا ہے یہ ہماری قوم جانتی ہے ایسے ایسے علاقوں میں رہ جا رہا تمام دشمنوں کے درمیان دو خاندان ایک خاندان یہ سب جھیلا ہے ان سب کی مہارتیں ہمارے پاس ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں اور شاید ہمارے وہ افراد جن کے اندر یہ مہارتیں ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے اندر یہ مہارت ہے میں نے اپنا درد کیا ہم بہت سارے ایسے تاریخی مرحلوں سے گزرتے ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پر ہم کر رہے ہوتے ہیں بس ہمیں پتہ ہے محاصروں میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے ہمیں پتہ ہے خوف کے عالم میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے ہمیں سب اندازہ ہے ایک معاملے میں کمزور ہے حب کے نام پر کوئی دھوکہ دے اس کو پہچاننے میں کمزور ہے ہماری مشکل یہاں پر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اس محبت کے نام پر کوئی لبادہ بدل کے آ جائے اس میں کمزور ہے یہ ہماری آصف تبدیلی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ضرور لگتی ہے ہمارے درمیان کچھ لوگ آتے ہیں بے ظاہر کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ہمارے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور ان کی ان سازشوں کے باوجود ہم ان دروازوں کو بند نہیں کریں گے لیکن وہ شاید دکھانی پڑے گی ہر وہ شخص دعویٰ کرے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں دسترخوان پہ بٹھائیں گے محفل میں لائیں گے لیکن اس کی سن کر سیاست بنائیں اس میں شاید نہیں دسترخوان بند نہیں ہوگا جہاں دشمن بھی آئے دوست بھی آئے ماننے والا بھی آئے سب آئے شریف ہوتا ہے ہماری محفل میں بسم اللہ ضرور شریف آ کر ہمیں سیاست دے یہاں پر ذرا ہم سم کے چلیے سیاست وہ سکھائے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہو یہ اہل بیت کا ماننے والا اس کے علاوہ کسی سے مت کیجیے گا اپنی باغڈور مشکوک فرد کے حوالے مت کیجیے جانے پہچانے لوگوں سے جن کا نہ سابقہ ہے نہ لاحقہ ہے جن کی کوئی تائید نہیں ہے جن کی کوئی تصدیق نہیں ہے ان سے کیوں سیکھ رہے ہیں ان کو کس سے حق دیا ہے کہ ہمیں سکھانے کی کوشش کریں ایک آدمی کل ہمارے جرگے میں آیا ہے جمعہ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے کہ اہل بیت کا نام سیکھا ہے کتاب لکھ کر ہمیں سمجھایا وہ بھی اہل بیت کسے کہتے ہیں تم اس معاملے میں نئے ہو اور ہم اس معاملے میں صدیوں پرانے اور تم ہمیں سکھاؤ کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس میں ذرا احتیاط کیجیے گا کیا ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہمیں کوئی نیا آنے والا علم دے گا ہمارے پاس تدبیر نہیں ہے ہمارے پاس حکمت نہیں ہے ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں یہ کیا مشکل ہے جس کا کوئی سابقہ لاحقہ نہیں ہے میں نے عرض کیا کچھ دن ہوا ہے ابھی اعلان کر رہا ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوا ہوں بسم اللہ ہمارے دروازے کھلے ہیں میں نے عرض کیا کیا آنسر ضرور آئے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, لیکن وہ اگر ہمیں سکھائے کہ تم 1400 سال سے غلط کر رہے تھے, میں تمہیں سکھاتا ہوں کیا کرنا ہے, یہ کہوں بھی کیا جا سکتا ہے, موبائل میں ہمیں سکھاؤ, تم خود سیکھنے کے لیے آؤ ہمارے پاس, ابھی تمہیں دن کتنے ہوئے ہیں, اب چاہے وہ مشہور ہو یا غیر مشہور ہو, یہ پرانا خطبہ ہے, وہ کسی کو بلند کرتے ہیں, اس کو معاشرے میں شہرت دلاتے ہیں, شہرت دلانے کے بعد اعلان کرواتے ہیں کہ آج سے اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا ہے, پھر وہ آ کر ہماری رہبری شروع کر دے, ہمیں دین سکھانا شروع کر دے, یہ ہماری نادانی ہے, اس سے کیوں لے رہے ہیں, یہ کیوں ہمیں دین سکھائے, کیا ہمارے پاس اپنے ادارے نہیں ہیں, کیا ہمارے پاس حوضہ علمیہ نہیں ہے, کیا ہمارے پاس نجب و قوم نہیں ہے, ہزار ہزار سال سے اہل بیت کی تعلیمات کے لیے بیٹھے, وہ دین نہیں سکھائیں گے جو کل تک خود فحشاء میں مبتلا تھا, آج مسلمان ہوا ہے, وہ ہمیں دین سکھائے گا, یہ کہاں سے بات ہوئی, یہ کہاں کا احساس ہوا, اگر ہمارے پاس نہیں تھا تو تم خود کیوں آئے تھے پھر ہمارے پاس, اگر ہمارے پاس نہیں تھا, ہاں اگر وہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں ایک فکر دینا چاہتا ہوں تو پھر ہم سے نہ آؤ, تم کہو میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں, تم میرے نئے دین کو مانو, شیخ کے نام پہ کیوں لگاتے ہو اس کو, کہو کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں, میں سننی ہے نہ شیعہ ہے, میں ایک نئی فکر لے کر آؤں, تو بسم اللہ شروع کرو, پھر دیکھتے ہیں لوگ تمہیں مانتے ہیں نہیں مانتے, اپنی تمام منحرف افکار کو شیخ کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور شیعہ اس وجہ سے کہ حبے اہل بیت کے اندر مارے جا رہے ہیں وہ اسے قبول کر دیتے ہیں, کیوں, یہ نادانی ہے, یہ ہمارے قوم کو ہائی جیک کر رہے ہیں اس طریقے سے, آپ اپنے اصولوں کے اوپر رہیے, الحمد للہ رب العالمین شیعہ 1400 سال سے اسلام کے بچوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے, ہمارے پاس ثقافت ہے, ہمارے پاس تہذیب ہے, ہمارے پاس علم ہے, 40-50 سال پہلے ایک اسی طرح کا نادان شخص آیا, اس نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب میں تمام اسلام کے فرقوں اور ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا, اور ایک جگہ کے اوپر ایک جملہ لکھا, شیعہ وہ فرقہ ہے جس کی نہ کوئی تعلیف ہے نہ کوئی مصنف ہے, اسلامک انسائکلوپیڈیا لکھا 50 سال پہلے تقریباً, اس میں مختلف اسلامی فرقوں کے معذفین مصنفین ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا, شیعہ تک پہنچتا ہے تو کہتا ہے یہ گمنام فرقہ ہے, اس کا نہ کوئی مصنف ہے نہ کوئی معذف ہے, ایک شیعہ عالم نے دیکھا ابو بزرگ تہرانی نام کر کے, انہوں نے دیکھا یہ اس نے کیا لکھ دیا, اس کے بعد ہمارا میں بتاتا ہوں شیعہ کتنا بڑا فرقہ ہے, کتنے مصنف ہیں, کتنے معذف ہیں, ازریہ کتاب لکھتے ہیں 20 جلدیں صرف کتابوں کے نام مصنفین کے نام, 20 جلدیں بہت تاریخ ہے ہماری, ہمارے پاس ثقافت ہے, ہمارے پاس تحقیق ہے, کوئی آج کا فرقہ ہے, یہ اللہ کے رسول کی دین ہے, امیر مومن کی میراث ہے, باب العلم کا مقصد ہے, کوئی جاہلوں کا فرقہ ہے, کہنا ہو اللہ تعالیٰ, ان سب کے ہوتے ہوئے کل کا ایک آدمی آئے اور وہ ہمیں سکھائے, میں تمہیں بتاتا ہوں دین کیا ہے, یہ کیوں قبول کر رہے ہیں, ہم کوئی گمنام ہے قبول کریں, وہ جو خود 30 سال پہلے بنے ہو وہ اس سے قبول کرے جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے, الحمد للہ رب العالمین اتنا غنی فرقہ, اتنی ساری اساس, اتنی ساری بنیاد دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں پھیلا ہو, کوئی مشکل ہے نہیں, کل پنجاب کے دیہات سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی شیعہ میں یہ چیز تھی 1400 سال سے نہیں تھی, اب میں سکھا رہا ہوں, کہ ہم اتنے بیوقوف ہیں, ہمیں نہیں معلوم 1400 سال سے اس سے بڑھ کر عالم آئے ہیں ہمارے پاس, اس سے بڑھ کر فقیہ آئے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں, اس کے بعد یہ اگر ایک نئی چیز دے جو 1400 سال سے نہیں تھی ہمارے پاس, کیسے ہو گیا, یہ نہ صرف نئی چیز دے, اس کے بعد ایک اور بات بھی کہے جو یہ نہ مانے اس کی نسل خراب ہے, لا حول ولا قوۃ, تمہارا باپ نہیں مانتا تھا تم کون ہو گئے, خراب کی بات کرتے تو تمہارا کوئی باپ نہیں مانتا تھا اس بات کو جو تم کہہ رہے ہو, اور یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہم لوگوں کی کہ نسلیں صحیح دوسرے کے اوپر اور کیچڑ اچھا رہے, ایک عجیب مصیبت بن گئی, اب وہ خود آدمی ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے جس کو پس ان ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین میں بدعت ہے, جو یہ کام کر رہا ہے, اس کے بعد اس کو لے کر آگے بڑھتا ہے, لوگوں کو اس کے نام پہ گمراہ کرتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے جو یہ نہیں مانتا اس کی نسل خراب ہے, نعوذ باللہ, تو مت کیا ہے 1400 سال سے شیعہ کی نسل خراب ہے, اور سننے والے اپنے اجداد پر لگنے والے اس الزام کو سنتے اور واہ واہ کہہ رہے ہیں,
اب یہ جہالت نہیں ہے,
اور یہ کیوں مبتلا ہوئے اس میں نامت اس نے روکا دیا. چونکہ جو ذریعہ استعمال کیا وہ پہلے رہتا. میں نے آپ کی خدمت عرض کیا ہم بھوک سے شکست نہیں کھائیں گے, ہم قتل سے زخم سے کسی چیز سے شکست نہیں کھائیں گے, ہم شکست کھائیں گے اگر کوئی ہمیں حب اہل بیت کے نام پر دھوکہ دیتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں ضرورت رکھتی ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا, میں نے آپ کی خدمت عرض کیا کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے بھائی یہ دین کے اندر نہیں تھی آج میں ڈال رہا ہوں بسم اللہ, جا کے دیکھیں کیوں نہیں تھی, کیا وہ لوگ کامل تھے, آپ کے پاس شیعت کے علمی مراکز ہیں, لبنان کی شیعت کم از کم 1300 سال سے علمی مرکز کے ساتھ وہاں پر ہے, 1300 سال سے. ہمارے پاس جبل عامل کی تاریخ انتہائی قدیم تاریخ ہے. جبل عامل لبنان کا شہر ہے, لبنان کا علاقہ ہے. جبل عامل کے علماء مشہور ہیں, شیخ عباس قمی کی منتہا الامان کے اندر جبل عامل کے ایک شیعہ فرد کا واقعہ لکھا ہے جو چھٹے امام کے گھر میں مہمان بن کے رہتا تھا. فضیلت دیکھ رہے ہیں اور آپ چھٹے امام کے نام پر ضرور بھیجے محمد والے جبل عامل چاہتا تھا مدینہ منورہ مکہ معظمہ مدینہ میں امام کے گھر میں مہمان بن کے رہتے تھے حج کے دموں میں جانا. یہ جبل عامل کوفہ نجف قوم حتی حجاز کے اندر مدینہ کے اطراف میں اسی طرح کوئے بحرین ان تمام علاقوں کے اندر اہل بیت کے مراکز قدیم مراکز ہیں. دوسروں کے نام بہت مضبوط اور لے کے چل رہا ہوں کہ مشہد اسلام اور نہیں معلوم کتنے شہروں کے نام خود کربلا, یہ سب قدیم مراکز ہیں ہمارے. وہ اس زمانے سے مرکز ہے جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تشریف آوری کا دور تھا, ابھی نبت نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں وہ مرکز تھا. عالم یہ تھا کہ اگر قوم سے کوئی راوی اٹھتا تھا جہاں کہیں جاتا تھا یہ ثابت ہو جائے کہ قوم کا راوی ہے اس کی روایت قبول کر لی جاتی ہے, کیونکہ کہا جاتا تھا قوم کا راوی بہت صاف ہے ہلکی روایت بیان نہیں کرے گا. قوم میں عالم یہ تھا کہ اگر کوئی راوی روایت بیان کرتا تھا ضعیف ہوتی تھی اور علماء اس کے بولنے پر پابندی لگا دیتے تھے, ضعیف روایت چاہیے مضبوط روایت چاہیے, کوئی کسی غریب روایت کو بیان نہیں کر سکتا تھا. اور تاریخیہ اس کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ جب 8ویں سرکار تشریف فرما ہوئے ایران کی سرزمین پر قوم کے علماء کی تائید کی کہ یہ لوگ ہدایت کے لیے ہمارے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اسی طرح کوفہ کے اندر جو اب نجف اشرف کہلائے, مولا کے پاس کوئی شخص آتا تھا کہتا تھا مولا میں کوفہ کا رہنے والا ہوں, بار بار حج کے ایام میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا, کیا کروں؟ فرمایا مثال کے طور پر یوسف نے عبد الرحمان تمہارے علاقے میں ہے؟ کہا مولا ہے. فرمایا وہ صفتن تاخذ عنہ معلومتی ہے, وہ مرد اعتماد ہے ہمارا, وہ ہمارا مرد اعتماد ہے, اس سے اپنے دین کی نشانیاں سیکھو. یہ مراکز ہمارے پاس عصر غیبت سے نہیں ہے, عصر ظہور سے نہیں ہے. یہ سارے مراکز ختم, یہ دین میں پیچھے رہ گئے. ایک دیہات سے چند دن پہلے شیعہ ہونے والا ایک آدمی اٹھتا ہے, وہ ایک ایسا دین دے رہا ہے جو ان سب کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ نماز کا ایک ایسا طریقہ کار دوں گا جو نہ قوم میں ہے, نہ نجف میں ہے, نہ اصفہان میں ہے, نہ کربلا میں ہے, نہ حجاز میں ہے, نہ بحرین, قطر, لبنان, کہیں نہیں ہے. یہ دے گا اور ہمارا شیعہ اس سے لے, کیوں نہیں لے گا تو نسل خراب ہے. یہ شیعہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انصاف ہے شیعہ کے ساتھ. اور ہمارا کوئی پوچھنے والا یہ بھی نہیں پوچھتا کہ بھائی تیرے پاس یہ کیا اتھارٹی ہے کہ تو دین صحیح دے رہا ہے؟ تو یہ باقی ساری تاریخ آ حاضر, یہ سب غلط ہے. کیا اتھارٹی؟ ایک روایت آئے گا کہتے ہیں روایت ہے مولا نے یہ کہا تو اس کے مقابلے میں جو سینکڑوں اور روایت ہیں وہ کیوں نہیں لے کے آ رہا ہے؟ ایک گمنام روایت لے کے آئے گا ایک کتاب سے اور ہمارے سامنے رکھے گا کتاب. ہمارے سامنے مشکل یہ ہے کہ معمولا لوگ کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے, راویوں کو نہیں پہچانتے, اس کے اندر گڑی ہوئی تحریفات کو نہیں جانتے. زیادہ سے زیادہ یہ دیکھا ہے فنا کتاب کے اندر ہے, ماں ختم ہو گیا, خوش عقیدتی میں قبول کر لیا. اور خوش عقیدتی بعض جگہوں پہ اچھی ہے لیکن آپ عبادات اور عقائد کے اندر خوش عقیدگی دکھائیں اور جو کوئی جو کچھ کہے آپ اسے مان لیں تو خدا کے واسطے مت کریں, آپ کا دین آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. پھر ایک اور مشین آئی ہے ہمارے ساتھ, آج ہمیں کام انجام دیں گے جو 1400 سال میں نہیں ہوا. کل ایک اور آدمی اٹھے گا, ایک اور چیز بیان کرے گا, کہا یہ بھی دین کے اندر تھی, یہ بھی 1400 سال سے نہیں پتا تھا, چلیے ایک اور چیز آتا. پھر ایک اور آدمی, پھر پرسوں ایک وقت آئے گا جب ہمارے ہی بچے ہم سے کہیں گے ہم کس دین پر ہیں جو ہر دور میں تبدیل ہوتا رہتا ہے. اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ فی زمانہ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ جس طرح ممبر ہے, جو طریقہ کار ہم نے لیا ہے, یہ اہل بیت کا دیا ہوا ہے. یہ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم تو دلائل موجود ہیں. لباس کے معاملے میں غم میں سیاہ لباس پہننا دلائل موجود ہے. اہل بیت کا مجلس سے پہلے خطبہ پڑھنا, یہ جو طریقہ کار چل رہا ہے کہ ممبر شروع ہوگا, اس میں پہلے خطبہ پڑھا جائے گا, آیت قرآنی پڑھی جائے گی, اس کے بعد بیان ہوگا, یہ سب اہل بیت کا دیا ہوا ہے. اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں اہل بیت کا سکھایا ہوا ہے. بولا چوتھے امام کا خطبہ جو جب مدینے میں تشریف لائے دیا, بولا امیر المومنین کی خطبات موجود ہیں, ممبر رسول کے نام سے سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس. یہ ہماری تاریخ ہے جس کا تسلسل ہے. کل یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی, نئی نئی چیزیں ہمارے پاس آنا شروع ہو گئی, پھر ہم کیا جواب دیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہمارے اندر اگر کوئی غلطی آئی ہے تو اس کی اصلاح نہ کی جائے, اصلاح کی جائے, لیکن نیا دین تو نہ دیا جائے. اگر خدا نہ کرے اہل بیت کے ماننے والوں میں بے پردگی آئی ہے, اس کو پلٹایا جائے, اہل بیت پردہ کرتے ہیں, ہمارے اندر بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمارے چہرے ہونے میں کوئی تبدیلی آئی ہے, اس کو پلٹایا جائے, جیسے اہل بیت کے ہمیں ویسا ہونا چاہیے. جو غلطی ہوئی ہے اس کی دلائل کے تحت اصلاح ہونی چاہیے, جس پہ دلیل نہیں ہے, جس کے اوپر کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس, وہ کیوں آئے ہمارے اندر؟ اس پہ احتیاط فرمائیے. اور میں نے کیا, اس کی علمی تحریر ہونی چاہیے. کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آتا ہے, کم علمی کی وجہ سے بہت سارے مسائل میں ہم گروہ در گروہ بڑھتے چلے گئے. کل میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا, ہم ظہور اور ولادت کے معاملے پر بڑھ گئے, تقسیم ہو گئے, جبکہ ذرا سا تحریر کر لیتے, عربی لغت کے اصولوں کو استعمال کر لیتے تو ولادت کے لفظ میں وہ نفائس نہیں تھے جس کو دور کرنے کی خاطر اس کا انکار کر رہے تھے. کل میں نے خدمت میں تفصیل سے رکھ کیا. اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں معمولی معمولی باتوں کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہم غلطیوں سے دوچار ہو گئے. کم و بیش ہمارے ساتھ اب وہ ہو رہا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا پہلے, کہ مثلا کہا بھائی لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قرآن کریم میں آیا کہ لا حکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے. خوارج کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یہ جو آیت کریمہ نے کہا حکم دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کوئی حاکم بھی قبول نہیں ہے, آج سے کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے. اب لا ہم کو سمجھایا گیا بھائی حکم دینے والا خدا ہونا چاہیے, لیکن حاکم تو ضروری ہے, وہ حاکم اللہ کے حکم پہ حکم دے, نہ یہ کہ حاکم نہیں ہونا چاہیے. بالحق سمجھایا گیا لیکن نہیں سمجھے. اس طرح کی غلطیاں بہت ہو رہی ہیں. کہیں پر کوئی آئے گا وہ کہے گا بھائی یہ جو توسل کرنا ہے یہ بھی غلط ہو گیا. کیوں؟ توسل سے خدا سننا چاہیے. اب آپ اس کے اوپر اس کو سمجھائیں کہ بھائی توسل میں اور شرک میں زمین آسمان کا فرق ہے. شرک کچھ اور ہے, توسل کچھ اور ہے. اس طرح کی دسوں مشکلات میرے ذہن میں آتی ہیں, اور انشاءاللہ خدا کی توفیق دے تو کسی معاملے کے اوپر اس طرح کی اور مشکلات جو ہمارے ذہن میں حل ہو جانے چاہیے, حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن صرف ایک مشکل ہے وہ یہ ہے کہ فہم اور شعور کے ساتھ وہاں پہ قابو پڑے. اپنے گاؤں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آپ بہت خطرناک حساس جگہ پہ کھڑے ہوئے, پوری دنیا کے دشمن پہچان گئے کہ شیر کی طاقت کیا ہے. انہوں نے سب نے شیر سے زائد کھائی. ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 30-40 سال پہلے جس کو یہ نظر انداز کر رہے تھے اور مثلاً اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے, نہ ان کی کوئی کتاب ہے نہ کوئی مصنف ہے, یہ پوری دنیا کی علمی تحریک کے قائد بن جائیں گے, پوری دنیا کی سیاسی تحریک کے قائد یہ بن جائیں گے, پوری دنیا کی جہادی تحریک کے قائد یہ بن جائیں گے. ان کو پتا نہیں تھا. جیسے جیسے احساس ہو رہا ہے یہ آگے بڑھاتا چلے جا رہا ہے اور ہماری نادانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ شاعری دکھائیے, اپنے دلوں کو وسیع رکھیے, دوستوں کے لیے دلوں کو کھول کے رکھیے, مخلصین کے لیے اپنے دلوں کو گنجائش رکھیے. تمام اصحاب ائمہ ایک سزا پہ نہیں تھے, ان کے درمیان معرفتوں کے فرق تھے. تمام اصحاب ائمہ عبادتوں میں ایک سزا پہ نہیں تھے, ان کے درمیان عبادتوں اور ریاستوں کے بہت فرق تھے. اس کے باوجود سب ایک عنوان کے اندر تھے, سب بوڑھے اہل بیت تھے. اب دلوں کو اس سے سب سے اپنی خدمت میں نے 2-3 دن کی کوشش کی, اس نے آپ سے عرض کیا تو مخلصین تک پہنچے, نفرت دوستوں کو نزدیک لائے, غلط فہمیوں کا اشارہ کرنے کی کوشش کی. ایک کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو سامنے والے ہیں یہ عزادار نہیں ہیں, اس کو اس طریقے سے بھڑکایا جا رہا ہے. ایک کو بتایا جا رہا ہے یہ اہل بیت کے نام پہ سازش کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں, مخلصین ایسا نہیں ہے, مخلصین عزادار ہیں. اب اس کام کو مضبوط کرنے کی خاطر ان کے اندر یہ نشانی ہے بس وہ عزادار ہے, باقی نہیں ہے. یہ نا انصافی ہے. یہ کہاں سے طریقہ کار سے کر گیا؟ آیا واقعا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے اس طرح سے کہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اہل بیت کی محبتوں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چاہتوں کے معیار طے کرنا شروع کر دیں؟ آپ اور میں اپنی مرضی سے کیسے طے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس کام کو بھی انجام نہ دیجیے, ہو سک رکھے. اگر ایک آدمی کے اندر خلوص دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اہل بیت کے نام پہ مخلص ہے, اس کو اپنے نزدیک رکھیں, اس کو اپنے سے دور نہ لے بھیجیں. اسی طریقے سے جو میں نے عرض کیا, چند نشانیاں بنا لینا, ان نشانیوں کے اوپر فیصلے مت کیجیے. ہاں ممکن ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کچھ معیار ہمیں دیے ہوں, لیکن یہ نہیں کہا ہوگا کہ جس کے اندر یہ معیار نہیں ہے اسے اپنے حلقے سے باہر نکال. مثلاً انہوں نے کہا مومن عقیق پہنتا ہے, تو جو عقیق نہ پہنے وہ مومن ختم ہو گیا معاملہ, باہر نکال دیا جائے. کیسے نشانی دی ہے کہ ہاں یہ اس کی نشانی ہے, یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر یہ نہیں, اس کو باہر نکال دیا جائے گا. یہ کیسے, یہ ہم کون سے کرنے والے؟ انہوں نے نشانی دی ہے کہ ہمارا جو ماننے والا ہے اس وہ سجدوں میں ایسا ہے, وہ عبادتوں میں ایسا ہے. کیا یہ کہا جو ایسا ہے اس کو باہر نکال دیا؟ نہیں, کہتا نہیں. دل کو وسیع کریں, یہ معیار ہم لوگ طے نہیں کر سکتے کہ میں اپنی مرضی سے طے کر دوں گی جس کے اندر یہ ظاہری نشانی ہے وہ تو ایسا ہے اور باقی سے ہم کا کوئی تعلق نہیں ہمارا. یہاں یہ ہمیں دنیا میں بدلے گا, اس میں مبتلا مت ہوئیے. اپنے دلوں کو وسیع کریں, اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی کوشش کریں. کچھ نہ کچھ مطالعہ ضرور ہونا چاہیے آپ کے میرے اندر, کچھ نہ کچھ مطالعہ ہونا چاہیے, اس سے ہماری مشکل حل ہو سکتی ہے. اور ہر لمحے میں اہل بیت سے توسل کریں. غیبت کی سب مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے انتشار. اس میں اہل بیت سے توسل کر, آپ اگر ماہ رمضان کی دعاؤں میں دیکھیں دعائے افتتاح کے اندر, تو آپ دیکھیں گے کہ طلب کیا گیا خدا سے کہ خدایا حجت کے نام پر ہمارے اجتماع کو مضبوط کر, ہمارے انتشار کو ختم کر دے. شکوا کیا گیا ہے کہ خدایا ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہمارے ولی ہماری نظروں سے باہر, ہم شکوا کرتے ہیں کہ ہماری سبھاؤں میں انتشار آ گیا. اہل بیت نے اس کو شکوے کی نظر سے دیکھا, تو آپ اللہ سے توسل کر, اہل بیت کے نام بھی توسل کر. اور یہ شب قدر ہے جہاں آپ اور دعائیں کر رہے ہوں گے, یہ دعا بھی اللہ سے کریں کہ خدا ہماری سبھاؤں کو مضبوط کر, دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کر دے, اور اس قوم نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر دے. سر مولانا المؤمنین کے نام پر قربانیاں ہم سب نے دینی ہیں. یہ طے شدہ حال ہے, طے شدہ مستقبل ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس مقدس خاندان نے جتنی قربانیاں دے دی ہیں اس کے سامنے حقیقت یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہیں, ہم شرمندہ ہیں. اگر کربلا کی سرزمین پر ان کی پیاس دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے پانی پینے سے شرم آتی ہے. اگر کربلا کی زمین پر ان کی بچوں کو خوفزدہ دیکھتے ہیں تو اپنے بچوں کو خوش ہوتا دیکھ کر اہل بیت کی یتیموں کی یاد آتی ہے. اگر کہیں تاریکی دیکھتے ہیں تو شان غریبوں یاد آتا ہے. اگر کہیں موت اور غربت دیکھتے ہیں تو سید الشہداء کا کہنا یاد آتا ہے. مشن میں نہیں آتا ہوں, امیر المومنین کی کمائی کو کیسے پہچانوں, امیر المومنین کے مسائل کو کیسے پہچان سکتے ہیں. تو جس نے کبھی کفر کو سجدہ نہ کیا, جس کی شمشیر ہمیشہ اسلام کے لیے چلی, اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماشا مارا جائے تو اس وقت کیا کہیں. شمشیر علی میں بہت طاقت تھی, زبرد علی سہنا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا, ناممکن تھا. کوئی امیر المومنین کے سامنے مقابلے پہ نہیں آ سکتا تھا. امیر المومنین نے سیدہ کی تمام تر مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. نہیں معلوم یہ معاملہ کتنا سخت ہے کہ ایک موقع پر کوئی امیر المومنین سے پوچھتا ہے ابو الحسن زندگی میں سختی کسے کہتے ہیں. مولا اطراف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی جاسوس نہ دیکھتا ہو, فرماتے ہیں کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تو اپنی مصیبت نہیں بتائی, سیدہ اپنی مصیبت بتائی. اولاد علی نے بہت صبر کیا, امیر المومنین کی صبر و صبر, مولا امیر المومنین کی تنہائیاں ختم ہونے والی ہیں, یہ ان کے اصحاب کی تنہائیاں شروع ہونے والی ہیں. تمام اصحاب امیر المومنین امیر المومنین کے گھر کے اطراف میں جمع ہوئے ہوئے ہیں. سب کو احساس ہے گویا آج ہمارے مولا جانے والے ہیں. وہ جس کے پیچھے جھگڑوں میں جاتے تھے, وہ جس کے نام پر ہر قربانی دیتے تھے, آج وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اصحاب امیر المومنین گھر کے اطراف میں جمع ہیں, نہیں معلوم کس مصلحت کی خاطر مولا امیر المومنین کہلوا دیتے ہیں. مولا امام مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں اے اصحاب امیر المومنین آپ سے میرے والد کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے. جو اصحاب امیر المومنین جمع ہوتے ہیں ان کا گریا بڑھ جاتا ہے, کہتے ہیں بندہ رسول آپ بتائیں ہم چھوڑ کے کیسے چلے جائیں. فرماتے ہیں ہمارے والد کا حکم ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیے. سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. مولا امام مصطفیٰ دیکھتے ہیں اسبغ لباسا اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنی جگہ سے نہیں جاتے. فرماتے ہیں اے اسبغ آپ نے مولا کا فرمان سنا ہے. فرماتے ہیں اے فرزند رسول آپ جانتے ہیں میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے, میں اپنے مولا کو دیکھے بغیر نہیں جا سکوں گا. آپ مجھے صرف ایک موقع کی اجازت دیجیے, میں رکے عمل کی اجازت کرنا چاہ رہا ہوں. مولا امیر المومنین
ان کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں مولا اسباب آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اسباب گھر میں آتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے ہیں ایک روایت میرے اور آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں مولا کی پیشانی سے اتنا خون جاری تھا کہ پٹی زرد تھی میں نہیں سمجھ پایا چہرہ زیادہ زرد ہے یا پٹی زیادہ زرد ہے. شکافتا ہے زہر ضائع کیا ہوا ہے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے. طبیب آیا ایک موقع پر دیکھنے کے لیے دنیا کے دستور کے مطابق طبیب کو لایا گیا ہے. مولا امیر المومنین کے زخم کو دیکھتا ہے طبیب اس کا ایک خاص طریقہ کار بیان کیا گیا ہے اس طریقے کے ذریعے سے مولا کے زخم کو دیکھتا ہے اور زخم کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ اپنا امامہ اتار کے پھینک دیتا ہے اور صاحب سے کہتا ہے اب اہلی سے بچی سے لے لو اب کچھ نہیں ہے اب کوئی امید نہیں ہے اب وصیتیں دینا شروع کر دو. وہ لوگ مولا سے وصیتیں طلب کروا رہے ہیں لوگوں سے وصیتیں کروا رہے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں بس ایک منظر یاد دلاؤں اس گھر میں بھی زینب لوگوں کو سونپی ہے انہوں نے بھی کوئی وصیت نہیں ہوگی. ہمارے پاس تاریخ میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا وصیت دی ہوگی لیکن اتنا مجھے معلوم ہے جب سید الشہداء آخری مرتبہ الوداع کے لیے آئے تھے ایک موقع کربلا میں آیا جب سید الشہداء آخری الوداع کے لیے خیام کے سامنے پہنچے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے آئے اور کہا زینب ماں نے ایک وصیت کی ہے آپ اپنے بابو پر سے وداع ہٹائیے مجھے آپ کے بابو کو پہنچا دینا ہے. ماں نے وصیت کی تھی ارے حسین ہم نہ ہوں گے زینب بازاروں میں جائے گی اس کے بھاگوں میں رسی آگ دے گی تم زینب کے بھاگوں کا پوسا دینا. سید الشہداء نے بی بی زینب کے بھاگوں کا پوسا دیا. اب بی بی زینب نے فرمایا بھیا آپ آبا نے بھی ایک وصیت کی ہے ذرا نزدیک آئے آپ کے گلے میں بوسا لینا ہے. بابا نے فرمایا تھا زینب حسین کے گلے میں خنجر چلے گا آپ نہ ہو گے تو حسین کے گلے میں بوسا لینا. وصیتوں کا تبادلہ ہو گیا وصیتیں پوری ہو گئی ہیں. طبیب دیکھ کر گیا ہے طبیب نے کیا کہا طبیب نے لوگوں سے لوگوں نے پوچھا اب کیا کیا جائے. طبیب اپنے دانش میں کہتا ہے کہتا ہے امیر المومنین کے سامنے دودھ رکھو اگر تناول فرمائے شاید شفا نصیب ہو. لوگ دودھ لانے لگے گویا محلے کے اندر بات پھیل گئی کہ اگر امیر المومنین دودھ تناول کرے تو شاید شفا ہو جائے. کنبا کے یتیم بچے گلے کے گھر کے اطراف میں جمع ہو گئے ارے ہمارا دیکھ بھال کرنے والا دنیا سے جا رہا علی کے سامنے رکھو یہ ہمارا باپ ہے ہم پہلے یتیم تھے اب بہت یتیم ہوں گے اگر دنیا سے چلے گئے. میں جو اپنی زندگی میں اس جگہ پہنچتا ہوں تو میں صرف ایک جملہ عرض کرتا ہوں اے کوفہ کے یتیم ہو تمہیں علی نے کتنی محبت دی تھی ارے 20 سال بعد اس شہر کے یتیم یاد گزرے تھے کسی نے چکی دا کو پانی کیوں نہ دیا کسی نے حسین کی یتیموں کو کیوں نہ دیکھا. تم تو یتیم تھے تمہارا خیال کیا تھا تمہیں حسین کی یتیم کو دیکھ لینا چاہیے تھا حسین کی یتیموں کو خیال کر لیتے کچھ نہ ہوا. اب اس گھر سے ایک جنازہ اٹھنا ہے. امیر المومنین کے فضائل عجیب عزیزوں ان کی زندگی فضیلت ان کا دنیا میں آنا فضیلت ان کا شمشیر چلانا فضیلت ان کا جاگنا فضیلت ان کا سونا فضیلت ان کی صلح فضیلت ان کی جنگ فضیلت ان کا مسکرانا فضیلت ان کا گریا ہونے فضیلت. امیر المومنین کا جنازہ تیار ہوا ہے اب اس گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے. عزیز و جنازوں کی بھی عجیب تاریخ ہے اس گھر کے اندر. سیدہ کے گھر کو ایک دفعہ غور سے دیکھو یہاں سیدہ ہے یہاں امیر المومنین ہے یہاں امام مصطفیٰ ہے یہاں سید الشہداء ہے. سیدہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا ہے, غربت میں اٹھا ہے, امیر المومنین کا جنازہ 150 سال تک دشمنوں سے چھپایا ہے. اگر نہ چھپاتے تو لاش کو بھی پامال کر دیتے. امام مصطفیٰ کا جنازہ تیروں کی بارش میں گیا ہے. زینب نے اپنے ہاتھوں سے یہ تیر نکالے. سید الشہداء کا جنازہ کربلا کے میدان سے بے گوروں کو بن پڑا ہے, لاشا پامال ہوا ہے. اب علی کا جنازہ ہے, جانت لاؤ. بیوی کا جنازہ, بیوی کا جنازہ بخری اٹھا. امیر المومنین کا جنازہ بخری اٹھا. اب علی کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھاؤ. یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ یتیموں کے والیوں کا جنازہ ہے, یہ بیواؤں کے پال